الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العظيم عزيزان غامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته کا شکر ہے کہ ہمیں آج قرآن مجید کی تعلیم سے متعلق ایک اہم پروگرام کی شروع کرنے کا موقع ملا ہے. یہ 30 پروگرام ہوں گے انوار القرآن کے نام سے, اور ہر پروگرام میں ہم ترتیب وار ایک پارے قرآن مجید روزانہ مطالعہ کریں گے. بہت اختصار کے ساتھ اس کے جو مضامین ہیں ان کا خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کریں. آج ہم پہلا پارہ شروع کرتے ہیں اور سورہ فاتحہ سے ابتدا ہوتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے حکم دیا گیا ہے کہ جب آپ قرآن مجید پڑھنے لگیں تو شیطان رجیم کے شر سے اللہ کی پناہ میں آ جائیں. اس لیے کہ شیطان کا سب سے بڑا مورچہ یہ ہے تو وہ انسان کو قرآن پڑھ دیتا, اور پڑھنے لگے تو سمجھنے نہیں دیتا, اور کچھ سمجھ میں آ جائے تو عمل نہیں کرنے دیتا. تو قرآن مجید سے روکنا جو ہے وہ شیطان کا مشن ہے. اس لیے حکم ہوا کہ قرآن پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھیں اور اللہ کی حفاظت میں آ جائیں. پھر ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے. اللہ کے نام سے مراد یہ ہے کہ اے اللہ, یہ کام جو اب ہم کرنے لگے ہیں یہ خالص تیرے لیے, تیری رضا کے لیے, تیری خوشنودی کے لیے کرنے لگے ہیں. اس کام کرنے کی کوئی اور نیت نہیں. تو بسم اللہ جو ہے اصل میں وہ نام ہے اس چیز کا کہ ہم یہ کام اللہ کے لیے خالص کر رہے ہیں, جو کسی اور کی ملاوٹ نہیں ہے. اس کے بعد سورہ فاتحہ الحمدللہ, اس کا نام سورہ شفا بھی ہے. یہ قرآن مجید کا خلاصہ ہے, 7 آیتیں ہیں اور قرآن مجید کے مضامین کا خلاصہ بیان کریں. حدیث میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے 3 حصے ہیں. پہلے حصے میں اللہ کی تعریف بیان کی گئی, رب العالمین, رحمان, رحیم, مالک یوم الدین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے تعریف کی, حق ادا کیا. دوسرے حصے میں ہم اللہ سے عہد و پیمان کرتے ہیں, ایاک نعبد, جی صرف آپ کی, اور صرف آپ کی ہم عبادت, کسی اور کی. وہ ایاک نستعین, اور مانگنے کا عمل, مدد صرف آپ سے مانگتے ہیں, کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. یہ دوسرا حصہ ہے قول و قرار کا, فرماتے ہیں کہ یہ بندے اور میرے درمیان. تیسرا حصہ جو ہے وہ دعا کا ہے, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے, اس پہ چلا. وہ صراط مستقیم ان لوگوں کو راستہ جن پہ آپ نے انعام فرمایا, ان کا نہیں جن پہ آپ ناراض ہو گئے, جو گمراہ ہو گئے. یہ مختصر سورہ فاتحہ. سورہ البقرہ شروع ہوتی, البقرہ کے معنی گائے کے ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ ابھی ہم کہہ رہے تھے اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چل, یہ ہمارا سوال تھا, اللہ سے دعا تھی. سورہ بقرہ میں فوراً اس کا جواب مل گیا, الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ مقدس آسمانی کتاب ہے جس کے صحیح ہونے میں, اصلی اور جینوئن ہونے میں, بالکل درست ہونے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. ہدایت مانگ رہے تھے, لو ھدی للمتقین, یہ ہدایت ہے متقین کے لیے, ان لوگوں کے لیے جو متقی بننا چاہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ جو متقی بننے کی نیت کر لے قرآن انہیں متقی کہتا. اور یہاں فرمایا کہ ذالک الکتاب آسمانی کتاب ہے, لا ریب فیہ, اس کے ہی ہونے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. وہ کتاب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ 1400 برس میں نازل کی تھی, یہ وہی ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, کوئی تحریف نہیں ہوئی. وہ آنی کتابوں میں تبدیلی کے, تحریف, اضافے کے, ایڈیشن اور آلٹریشن کے جو تم کھیل کھیلتے رہے ہو, بہت کھیل چکے, اب نہیں. اب کتاب کے پہلے صفحے پہ یہ آیت لکھی ہوئی نظر آئے گی, لا ریب فیہ, اس کے درست ہونے میں, جینوئن ہونے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. تم اس کی کبھی تحریف نہیں کر سکو گے, اس میں کوئی ایڈیشن آلٹریشن نہیں کر سکو گے. اور عزیزان گرامی, یہ دعویٰ انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. اگر یہ دعویٰ کہ یہ میری کتاب ہے, اس میں کوئی تم تبدیلی نہیں کر سکو گے, اگر یہ دعویٰ انسان کے بس کا ہے, آج آپ کر لیں. بھائی اس زمانے میں تو کچھ ہی نہیں تھا, نہ فوٹو کاپیر تھا, نہ مائکرو فلم تھی, نہ لائبریریز تھی, نہ میوزیمز تھے, نہ یہ کمپیوٹر تھے, کچھ بھی نہیں تھا. پڑھے لکھے لوگ ہی بہت کم تھے, کالجز اسکولز بھی نہیں تھے. لیکن دعویٰ کر دیا کہ انا نزل نہیں کرو انا لہو لحافظ, کہ دیکھو یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے, چونکہ آخری کتاب ہے, اس لیے اب ہم اس کی حفاظت کر کے تمہیں دکھائیں گے. اور پہلے ہی صفحے پہ پہلی آیت یہی لکھ دی, سورہ فاتحہ کے بعد البقرہ سورت میں, لا ریب فیہ, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس کے صحیح, غیر مبدل, غیر محرف ہونے میں کوئی شک نہیں, اس کے مضامین کے درست ہونے میں کوئی شک نہیں. عزیزان گرامی, میں نے عرض کیا کہ یہ دعویٰ آج آپ نہیں کر سکتے اپنے کسی ڈاکومنٹ کے میں, اپنے کسی ورن کتابے میں. آپ نے دنیا کی ساری طاقتیں, دنیا کی ساری حکومتیں مل کے کسی ایک ڈاکومنٹ کے میں دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اس میں آئندہ تبدیلی نہیں ہے, وہ ہمیشہ محفوظ رہے گی, پریزرو رہے گی. انسان کے بس میں نہیں ہے یہ دعویٰ کرنا. لیکن یہ دعویٰ قرآن مجید کے پہلے صفحے پہ موجود ہے, اور صرف دعویٰ نہیں ہے, 1400 برس کی طویل مدت اس دعوے کے درست ہونے پہ گواہ بھی ہے. یہ دعویٰ درست ثابت ہوا, اور یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ دعویٰ کسی انسان کا نہیں تھا, اللہ کا تھا. اور یہ کلام انسان کا نہیں ہے, اللہ کا ہے. اس میں پھر بتاتے ہیں کہ متقین کون لوگ ہوں گے جو اس کتاب سے ہدایت پائیں گے. پانچ صفات بتائیں. پہلی بات یہ کہ بیدار مغز لوگ ہوں گے, صرف حسی چیزوں کو ماننے والے نہیں, عالم غیب کی چیز, عالم غیب کی چیزوں کو بھی وہ ویسے ہی مانیں گے, اپنی بیدار ضمیری کی وجہ سے, بیدار مغزی کی وجہ سے. اور پھر نماز قائم کریں گے, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے لوگ ہیں, اور جو کچھ پہلے انبیاء پہ نازل ہوا اس کو بھی مانیں گے, جو یہ قرآن نازل ہوا اس کو بھی مانیں گے. الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, آپ سے پہلے جو نازل ہو گیا اس پہ بھی, تمام کتابوں پہ, تمام انبیاء پہ ایمان لائیں گے, اس پہ بھی, قرآن پہ بھی, حضور کی رسالت پہ بھی. جی, بعد میں کسی آنے والے کا ذکر نہیں ہے, نہ نبی کا, نہ رسول کا, نہ کتاب کا. اور یہی سے ثابت بھی ہوتا ہے کہ قرآن کے بعد کوئی آسمانی کتاب نہیں آنی ہے, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد کوئی نبی, کوئی رسول نہیں آنے والا ہے. اور ایک حدیث میں بھی آپ نے فرمایا کہ میرے بعد 30 شخص نبوت کا دعویٰ کریں گے, اور سب کا دعویٰ جھوٹا ہوگا. متقین ایک گروہ ہے, اس کے بعد دوسرا گروہ وہ ہے جو کفر کا راستہ اختیار کریں گے. تیسرا گروہ جو ہے وہ منافقین کا ہے. ان کی صفات یہ بیان کی گئی کہ وہ بڑے ہوشیار بنتے ہیں, اندر کچھ باہر کچھ, لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں, اللہ کے رسول کو کسی کو دھوکہ نہیں دے پائیں, اپنے آپ کو دھوکہ. ما یخدعون الا انفسهم, انسان کسی اور کو اتنا دھوکہ نہیں دیتا ہے جتنا اپنے آپ کو دیتا ہے، انسان کسی اور کے ساتھ اتنا جھوٹ نہیں بولتا ہے جتنا اپنے آپ کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے اور اپنے آپ کو بے وقوف بنا دیتا ہے۔ فرماتا ہے یہ منافقین کی صفت ہے، اور فرمایا کہ ان کے دل میں بیماری ہے دوغلے پن کی، اللہ اس بیماری کو اور بڑھا دیں گے، اور عقل سے عاری لوگ ہیں بڑے اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہیں، فسادی لوگ ہیں اپنے آپ کو مسلح سمجھتے ہیں، یہ ان کی صفات ہیں۔ آگے چل کے فرمایا کہ دیکھو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جی سے خود ہی گھڑ لیا ہے، تو پھر ایسا کرو میاں تم بڑے بڑے شاعر ہو، ادیب ہو، فنکار ہو، خطیب ہو، لٹریٹور ہو، نقاد ہو، تمہارے کلام پہ لوگ بہت واہ واہ کرتے ہیں، ایسا کرو تم سارے مل جاؤ اور قرآن مجید کی کسی چھوٹی سے چھوٹی سورت کے برابر اس جیسی ایک سورت بنا لاؤ، اور دیکھو اس کا فیصلہ اپنے ہی لوگوں سے کروا لو، اپنی بیوی بچوں سے کروا لو، اپنے قبیلے کے لوگوں سے کروا لو، ان لوگوں سے کروا لو جو تمہارے کلام پہ واہ واہ کرتے ہیں، تمہارا کلام سن کے سجدے میں گر جاتے ہیں، ان کے سامنے ذرا رکھ کے پوچھ لینا کہ یار ایک چھوٹی سی صورت میں یہ لکھ کے آ گیا ہوں، یہ دیکھو قرآن جیسی ہے۔ اور فرمایا وَإِلَّمْ تَفْعَلْ وَلَمْ تَفْعَلْ، ایسا کبھی نہیں ہو سکے گا، کبھی نہیں ہو سکے گا کہ خود تمہارے اپنے قبیلے، تمہارے اپنی گھرانے کے لوگ، تم پہ واہ واہ کرنے والے لوگ، وہ یہ کہہ دیں کہ تمہارا کلام جو ہے قرآن کے برابر ہے، یہ قرآن جیسا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کا ایک چیلنج بھی ہے، ایک پیشگوئی بھی ہے، اور 1400 سال کی مدت نے ثابت کر دیا کہ یہ پیشگوئی بھی درست ثابت ہوئی۔ آگے چل کے قصہ آتا ہے حضرت آدم کی خلافت کا اور ابلیس کا۔ اللہ تعالی نے فرمایا میں اپنا زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو حیرت ہوئی فرشتگان کو کہ جناب ہم تو ذکر کرنے والے، حمد و تسبیح کرنے والے لوگ ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے کسی اور کے خلیفہ آنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ذرا سا ایک ڈیمونسٹریشن ہو گیا کہ اچھا بھائی کچھ چیزیں ہم بتا رہے ہیں، یہ چیزوں کے نام ہیں، کچھ تمہیں بھی بتا رہے ہیں، تمہیں آدم کو بھی بتا رہے ہیں، ذرا دیکھ لیتے ہیں کون کیسے سمجھتا ہے اور کون سمجھنے کے بعد اس کے پھر بعد میں کیا اس سے استفادہ کرتا ہے، کیسے بیان کرتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ علم کے میدان میں فرشتگان ناک آؤٹ ہو گئے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہاتھ کھڑے کر دیے، اور ان کے ذکر، فکر، ان کی تسبیح، تحمید، تحلیل، عبادت، معصومیت، وہ ساری دھری کی دھری رہ گئی ایک طرف، اور ادھر